على سيدنا محمد المولي الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طلب
الله
انسانیت کے ارتقا کے حوالے سے آج انشاءاللہ چوتھی تقریب آپ حضرات کی خدمت میں لیا سماعت ہے، اور رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ گفتگو جس انداز سے بڑھ گئی ہے اس کا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کی بنیادی تھیم یہ ہے کہ ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں، دوسرے مرحلے پر اس حقیقت کو ادراک کر لیں کہ کسی بھی شے اور کسی بھی مخلوق کا ارتقاء کیا معنی رکھتا ہے، تیسرے مرحلے پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسانیت کا ارتقاء کیا ہوتا ہے یا اس کی تنزلی کیا ہوتی ہے، اور پھر جب ہم ان تمام بنیادی باتوں کو سمجھ لیں تو پھر اس چیز پر غور کریں کہ انسانیت کا ارتقاء فقط اور فقط وحی کی رہنمائی میں ضرور پذیر ہو سکتا ہے یا وحی کے علاوہ کچھ اور بھی ریسورسز ہیں جو انسانیت کو اس کے کمال تک پہنچا سکتے ہیں. یعنی بنیادی طور پر جو ہمارا سلسلہ فکر ہے وہ اس انداز سے انشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا. کل میں نے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی تھی وہ یہ کہ ارتقاء کی تعریف، کیونکہ جب تک ہم ارتقاء یا ترقی کی تعریف کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ لیں گے اس وقت تک ظاہر ہے کہ کسی بھی مخلوق کے ارتقاء یا ارتقائی مراحل کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا. میں نے ارتقاء کی تعریف کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ارتقاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شے، کوئی بھی مخلوق ترقی کے درجات کو طے کرتے کرتے جب اپنے کمال کو پا لے، اپنے کمال کو پانے کا مطلب کیا کہ جس مقصد کے لیے اس کو خلق کیا گیا تھا اس مقصد کو پورا کر دے. کمال کو پانے کا مطلب کہ جس مقصد کے لیے کسی بھی شے کو خلق کیا گیا اس مقصد کو پورا کر دے، تو اس مخلوق نے اپنے مقصد تخلیق کو پا لیا اور اس وقت اس نے اپنے ارتقاء کو مکمل کر لیا. تو ارتقاء یعنی درجہ بدرجہ اپنی ابتدا سے لے کر درجہ بدرجہ اوپر کی طرف جاتے رہنا، بالاتر مراتب اور مراحل کو حاصل کرتے رہنا یہاں تک کہ اپنے کمال کو پا لے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ آپ کے ذہن میں تشنا نہ رہے. یعنی کمال کو پانے سے، کیونکہ پھر یہ لفظ ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کمال کو پانے سے کیا مطلب ہو. کمال کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصد خلقت کو کما حقہ پورا کرنا. یعنی بلب آپ نے کس لیے بنایا؟ روشنی کے لیے. تو جو روشنی آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مل رہی ہے آپ کو، اب آپ اس بلب کی طرف سے مطمئن ہو گئے. صحیح ہے، آپ نے اس بلب کی مثال کے طور پر خلقت کی ابتدا کہاں سے کی تھی؟ کہ آپ کے پاس کوئی وائرز تھے، فلیمنٹس تھے، گلاس تھا. آپ ان تمام چیزوں کو کب تک ترقی دیتے گئے، مراحل سے گزارتے چلے گئے، جب تک کہ ان سب کے ملاپ سے وہ چیز بن کے تیار نہیں ہو گئی جو روشنی دینے والی ہو. اور جب ان سارے اجزاء نے مل کر اس مخلوق کا روپ دھار لیا کہ جو اپنے مقصد خلقت کو پورا کر رہی ہے، تو وہاں پر پہنچ کر آپ رک گئے. اب آپ مزید اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں کر رہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس طریقے سے کہ ان ہر مخلوق کا ایک درجہ بدرجہ مرحلہ وار اس کی اسٹیج ہے ایولیوشن کی، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد خلقت تک پہنچ جائیں تو اس کا ارتقاء ایک حساب سے، ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا. میں نے آپ کے سامنے کل دو سوال رکھے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا کوئی شے یا مخلوق از خود اپنے کمال کو حاصل کر سکتی ہے، کیا خود اپنے ارتقائی مراحل کو طے کر سکتی ہے؟ اور اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس فکر کو بھی رکھا تھا کہ جو ہمارے ساتھ پاس نظریہ ارتقاء ہے وہ بنیادی طور پر کتنا، اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ لغو ہے، اس کو قبول کرنا ذہنی اور عقلی طور سے کتنا زیادہ مشکل ہے. اگر اس ارتقاء کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ جو نیچرل سلیکشن اور سروائیول فار دا فٹسٹ، بنیادی طور پر نظریہ ارتقاء کی روح کیا ہے، یہ دو باتیں، نیچرل سلیکشن اور سروائیول فار دا فٹسٹ، کیا اس کی وجہ سے اتنی حیران کن اور پیچیدہ سلسلہ مخلوقات قائم ہو سکتا ہے خود کسی پلانر، ڈیزائنر اور کریٹر کے بغیر؟ جبکہ ہماری آبزرویشن یہ ہے، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اس کی حالت پر چھوڑیں تو وہ ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے. یعنی بہت سادہ سی مثال آپ کو دوں کہ چیز اوپر سے نیچے خود بخود آتی ہے، نیچے سے اوپر قوت لگا کے پھینکنا پڑتا ہے. پانی بلندی سے نشیب کی طرف خود بخود بہتا ہے. آپ پانی کو چھوڑ دیجئے کسی بلند مقام پر، نشیب کی طرف خود فلو کرے گا، لیکن نیچے سے اوپر پمپنگ کے لیے پاور لگانی پڑتی ہے. یہ اصول صرف ظاہری اس میں نہیں ہے، ایون اگر آپ جو ایٹمک فزکس کی بات کرتے ہیں، بالکل مادے کے اندر چلے جائیں، الیکٹرونز وہ بھی ہائر آربٹ سے لوئر آربٹ پہ خود بخود آ جاتے ہیں. لوئر آربٹ سے ہائر آربٹ پہ لے جانے کے لیے قوت لگانی پڑتی ہے. تو یہ اصول کہیں بھی نہیں پایا جاتا، کہیں بھی نہیں ہے، کسی درجے پہ نہیں ہے کہ کسی شے کو آپ اس کے اوپر چھوڑ دیں، اس کے نفس کے حوالے کر دیں اور وہ خود سے بالاتر مراتب میں بلند اور ترقی حاصل کرتی چلی جائے، تو یہ چیز ممکن نہیں. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شے خود سے اپنے کمال کے مراحل اور مراتب نہیں طے کر سکتی تو پھر اس کا سسٹم کیا ہے، اس کا میکینزم کیا ہے، خدا نے اس کا نظام کیا رکھا ہے، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بالا تر حقیقت، کوئی بالا تر عامل اور سبب شے کو یا مخلوق کو نیچے سے اوپر لے کر آئے، لے کر چلے، اس کے ایولیوشن کو، اس کے ارتقاء کو کنٹرول کرے اور گائیڈ کرے. یعنی پھر ترقی کس وقت ممکن ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کو پانی اگر نیچے سے اوپر پہنچانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پمپ لگانا پڑے گا، اور پمپ ایک اضافی انرجی اور قوت فراہم کرے گا جس کے ذریعے سے پانی نچلے درجے سے اوپر والے درجے تک چلا جائے. اگر آپ مثال کے طور پر ایک بیج کو لیں، بیج کو درخت بنانے کے لیے ایک باغبان اور کسان کی ضرورت ہے. اگر وہ نہ ہو اور بیج خالی یوں ہی پڑا رہے تو اس میں سے کبھی بھی درخت برآمد نہیں ہوگا. تو دوسرا اصول ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے کہ کسی بھی شے کو یا کسی بھی مخلوق کو ترقی دینے کے لیے ایک ایسے عامل اور ایک ایسے سبب کی ضرورت پڑتی ہے جو خود اس سے بالا تر ہو اور وہ اسے نیچے سے اوپر کی طرف لے آئے اور لا سکے. यहां मैं आपके सामने एक आयत के हवाले से बात करूं, बहुत लतीफ नुक्ता है इसमें और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग इसको अपने जहनों में महफूज फरमाएंगे। सूरह जुमा की आयत, वल्लज़ी बअ'था वल-उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुम अल-किताब वल-हिक्मा। वल्लज़ी यानी वो अल्लाह है, बअ'था फिल-उम्मीयीन जिसने मबऊस किया उम्मीयीन में, रसूलन मिनहुम उन्हीं में से रसूल, और वो रसूल क्या करता है, यतलू अलैहिम आयातिही उन पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, पहला फरीसा, वो युज़क्कीहिम और उनका तज़किया करता है, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। इसी के पैरेलल बिल्कुल इसी मजमून की हामिल सूरह आल इमरान की आयत 164 के, लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, बेशक अल्लाह ने एहसान किया मिन्नियत की मुमिनीन पर। कैसे एहसान किया मुमिनीन पर, इज़ बअथ फीहिम जब मबऊस किया उनमें रसूलन मिन अन्फुसिहिम, रसूल को जो उनके नफूस में से गए, और वो रसूल क्या करता है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, बिल्कुल वही मज़मून। यहां पहला नुक्ता जो हमारे लिए काबिल गौर, तज़किया। तज़किये के माना मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जहन में महफूज होंगे, और क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी पहली दफा सुन रहे हैं इसलिए मैं मुख्तसरन 2 मिनट में तज़किये के माना को दोहरा दूं कि युज़क्कीहिम का लफ्ज़ क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर बुनियादी अहमियत का हामिल है, तो जो हमारे दोस्त पहले सुन चुके हैं उनके लिए तज़क्कुर, और जो नए दोस्त हैं उनके लिए एक नया फिक्र का बात। तज़किये के माना हम आम तौर से समझते हैं कि किसी चीज को पाक साफ करना और रखना, लेकिन तज़किये के असल मायना होते हैं परवान चढ़ाने के। तज़किये का मतलब किसी चीज को साफ करना नहीं, यानी अगर आप कहें कि मैं अपने नफ्स का तज़किया करना चाहता हूं, मैं अपने नफ्स को तज़किये के मरहले से गुजारना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फकत अपने नफ्स से बुरी सिफात को दूर करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने नफ्स के साथ हर वो काम करें कि वो अपने कमाल तक पहुंच जाए, इसका नाम तज़किया। और इसकी बेहतरीन मिसाल बागवानी की है कि जब बीज बोया जाता है तो बीज बोए जाने के बाद जमीन को भी मुजर असरात से, सेम उथोर से, नमकियात से पाक करना पड़ता है और रखना पड़ता है, लेकिन सिर्फ अगर आप वहां से कांटे और पत्ते और पत्थर हटा दें तो ये तज़किया नहीं है, बल्कि मुसलसल पौधे की निगहदाश्त, हर मरहले इर्तिका पर ये तवज्जो कि कोई चीज उसको खराब न कर दे, यहां तक कि वो दरख्त बन जाए, इस पूरे प्रोसेस का नाम तज़किया। इस पूरे प्रोसेस का नाम तज़किया, यानी कि तज़किये का मतलब नशोनुमा परवान चढ़ाना, तज़किये का मतलब फकत साफ करना नहीं, कि किसी भी चीज के साथ, किसी भी शय के साथ वो अमल जो उसे उसके कमाल तक पहुंचाए, उसकी निगहदाश्त, यानी जब वालिदैन बच्चे की निगहदाश करते हैं कि वो एक शीरखार से, नौमौलूद से एक तवाना इंसान बन जाए, एक लड़का बन जाए, लड़की बन जाए, तो इस पूरे अमल का नाम तज़किया। तो पैगंबर, अब आइए आयत की तरफ वापस आइए, اللہ نے مبعوث کیا امیین میں. میں ابھی اس آیت کو بنیاد بنا کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, کہ اللہ نے امیین میں رسول مبعوث کیا انہی میں سے. کس میں سے؟ امیین میں سے رسول کو مبعوث کیا. اور رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وہ یزکیہم. پہلا نقطہ لائق توجہ, تزکیے کی ذمہ داری خدا کس کو دے رہا ہے؟ تزکیے کا ریفرنس کس کو بنا رہا ہے؟ تزکیہ ہو کس کا رہا ہے؟ مسلمان کا, مومن کا, انسان کا. لیکن تزکیہ کرنے کے عمل کی نسبت خدا کس کی طرف دے رہا ہے؟ اس انسان کی طرف جس کا تزکیہ ہو رہا ہے, یا اس پیغمبر کی طرف جو آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے؟ اس فرق کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تزکیہ ہونا میرا ہے, لیکن تزکیہ کرنے والا رسول ہے. بعثا فی امیین, یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو امی ہیں یہ خود اپنا تزکیہ کر رہے ہیں. ان کے تزکیے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ رسول کے پاس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مخلوق کا ارتقاء, کسی بھی مخلوق کی ترقی در حقیقت خود اس کے اپنے پاس نہیں ہوتی. تزکیے کے معنی میں نے اسی لیے پہلے آپ کو سمجھایا کہ تزکیے کے معنی کیا ہے, پروان چڑھانا, یاداشت کرنا, نشو نما دینا, کمال تک پہنچا دینا. لیکن اس نشو نما کے ریفرنس خدا پیغمبر کو بنا رہا ہے, نہ کہ خود اس انسان کو. کہ اصولاً بات کیا ہونی چاہیے تھی کہ تزکیہ میرا ہے, ذمہ داری میری ہے, میں خود اپنا تزکیہ کروں. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو مبعوث کیا امیین میں تاکہ وہ ہماری آیتوں کی اوپر تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے. تو یہ بات ہمیں یہاں سے واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ ارتقاء در حقیقت کا ممکن ہوتا ہے کہ جب کوئی بالا تر درجے کا سبب ہمیں اوپر اٹھائے. یعنی وہ رسول جو بالا تر درجے پر فائز اور بالا تر مراتب کا حامل ہے, جب وہ ہمارے اوپر ہاتھ رکھے گا تب ہم ترقی کرنا شروع ہوں گے. اب اس سے بھی اگلا سوال, اگلا مرحلہ جو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ یہ چیز حاصل کب ہوگی اور کس کو حاصل ہوگی. بظاہر پیغمبر سب کو سنا رہے ہیں, آیت کی تلاوت سب کے لیے کر رہے ہیں. بظاہر پیغمبر آیات کی تلاوت جو کافر ہے, مشرک ہے, منافق ہے, مومن, مسلمان, سب کے سامنے کر رہے ہیں. لیکن تزکیہ سب کا نہیں ہو رہا. رسول آیتوں کی تلاوت سب کے سامنے کر رہے ہیں. ابو جہل بھی ہیں, ابو لہب بھی ہیں, ابو سفیان بھی ہیں, اور بہت سارے وہ بھی ہیں کہ جو منافقین ہیں. لیکن آیتوں کی تلاوت کے بعد جو تزکیے کا مرحلہ ہے وہ سب کا نہیں ہو رہا. اب یہاں میں ایک مرحلہ فکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو تھوڑا سا شاید آپ کے لیے نیا ہو, لیکن انشاءاللہ غیر منطقی آپ اس کو محسوس نہیں کریں گے. آیت یہ کہہ رہی ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ الْأُمِّيِّينَ, اللہ وہی ہے جس نے امیین میں مبعوث کیا رسول کو. رسول کس میں آئے؟ امیین میں آئے, امیوں میں آئے. یتلو علیہم آیاتہ, یہ علیہم کی ہم کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ کہ پلٹنا چاہیے امیین کی طرف. یزکیہم میں جو ہم ہے اس کا رخ کس کی جانب ہونا چاہیے؟ امیین کی طرف. وَيُعَلِّمُهُمُ, یہ ہم کون ہیں؟ جو اس سے پہلے, یعنی کہ زبان کا قاعدہ یہی ہے نا کہ پہلے جس کا بارے میں خبر دی گئی और बाद में जितनी जमीरें हैं होम और हिम ये सब किसकी तरफ जा रही हैं? उम्मीद की तरफ। ये उम्मी कौन है कि जिन पर पैगंबर आयतों की तिलावत कर रहे हैं, जिनका तज़किया कर रहे हैं और जिनको किताब और हिकमत का इल्म अता कर रहे हैं, ये उम्मी कौन है? बज़ाहिर उम्मी के माना क्या किए जाते हैं? अनपढ़, जाहिल, बेसवाद, या उम्मी के दूसरे माने मक्के का रहने वाला। लेकिन इसके रूट मीनिंग ये हैं कि उम्मी का जो रूट वर्ड है वो उम है, उम माँ। माँ किसे कहते हैं? कि जहां से कोई चीज ओरिजिनेट करे, यानी जिस जगह पर किसी शय का ओरिजिन हो वो उसकी माँ है। या वो मकाम के जो मुख्तलिफ अशिया के जमा होने का मरकज हो वो माँ है। यानी जिस हस्ती से इंसान का वजूद ओरिजिनेट करता है वो कौन है? उसकी माँ। मक्के को उम्मुल कुरा क्यों कहा जाता है, बस्तियों की माँ? इसलिए कि मक्का वो पहली बस्ती है जो आबाद हुई और बाकी सारी बस्तियां वहां से पहले। तो अब कुछ मुसलमान उम्मी के हवाले से पैगंबर, अच्छा उम्मी का मतलब जाहिल क्यों है, कैसे पढ़ गया? वो इस तरीके से कि जब इंसान अपनी माँ से जुदा होता है, माँ से बरामद होता है, तो किस हालत में होता है? पढ़ा लिखा नहीं होता, किसी चीज का इल्म नहीं रखता। इसलिए उम्मी का मायना क्या किया गया? जाहिल या अनपढ़। लेकिन अब मैं आपकी खिदमत में यह सवाल रखना चाहता हूं कि जब खुदा ये कह रहा है कि ये रसूल जिसको हमने मबऊस किया है, ये इन उम्मीदों के पर आयात इलाही की तिलावत करता है, इन उम्मीदों का तज़किया करता है और इन उम्मीदों को इल्म किताब व हिकमत अता करता है, तो क्या पैगंबर अकरम फकत अनपढ़ और जाहिलों के लिए आए थे या फकत मक्के वालों के लिए आए थे? अब यहां यह सवाल, क्योंकि आप देख लीजिए आयत के पूरी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने इसीलिए बयान कर दी कि ये हिम और हुम उम्मीदीन के अलावा और किसी की तरफ नहीं पलट रहा। तो क्या पैगंबर ये सारे के सारे काम जुहला के लिए कर रहे हैं या फकत मक्के वालों के लिए कर रहे हैं? अच्छा, इसके पैरेलल दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की कि लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज बअथ फीहिम रसूला रसूलन मिन अनफुसिहिम। आले इमरान की आयत ये कह रही है कि खुदा ने रसूल को किस में मबऊस किया? मुमिनीन में। तो क्या सूरह जुमा की आयत का मतलब ये निकाल लें कि अल्लाह ने रसूल को जाहिलों में मबऊस किया और इससे इन्फेरेंस ये बन जाए कि जो मोमिन है वो जाहिल होता है और अनपढ़ होता है? कि एक आयत में खुदा ये कहे कि हमने रसूल को मबऊस किया मोमिनीन में और दूसरी आयत में खुदा ये कहे कि हमने रसूल को मबऊस किया अनपढ़ों और जाहिलों में, या बहुत ज्यादा रियायत आप दें तो मक्के वालों। सुनो आप।